السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان
اور افغانستان مل کر دہشت گردی کے خلاف کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، وزیر خارجہ خواجہ آصف کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
مسلم لیگ نون کے سینیٹر نحال ہاشمی کو توہین عدالت کے مقدمے میں سزا. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
سندھ کے سینئر صوبائی وزیر میر ہزار خان بجرانی اور اہلیہ کی پراسرار موت، دونوں کی لاشیں کمرے میں پائی گئیں. تفصیلات کے ساتھ میں ہوں محمد ثاقب.
جنوبی ایشیا،
ارون جیٹلی نے مودی حکومت کا آخری بجٹ پیش کیا. بجٹ میں زرعی اور دیہی معیشت کے استحکام پر توجہ. حزب اختلاف نے بجٹ تجاویز مسترد کر دیں. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم.
اور بین الاقوامی خبروں میں، شمالی کوریا کے امور سے متعلق ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ جبکہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی انتہا درجے کی ہے، وہ نہیں سمجھتے کہ وہ کسی فوجی تنازع کے قریب ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے اسلام آباد میں افغانستان کے سفارت خانے کا دورہ کیا اور دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان تعاون بڑھانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کابل اور اسلام آباد مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ کو کامیاب بنا سکتے ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
وزیر خارجہ خواجہ آصف نے جمعرات کو اسلام آباد میں کابل کے سفارت خانے کا دورہ کیا اور افغانستان میں ہونے والے حالیہ دہشت گرد حملوں کی ایک مرتبہ پھر شدید مذمت کی.
کو تیسرا فریق آ کے ہمیں فسیلیٹیٹ تو کر سکتا ہے تھوڑا بہت، لیکن بنیادی طور پہ یہ ہماری جنگ ہے اور ہم نے اس کو لڑنا ہے.
واضح رہے کہ ایک روز قبل ہی افغانستان کے اعلیٰ سطحی وفد نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، جس میں افغانستان کے انٹیلیجنس ادارے نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی کے سربراہ معصوم ستنکزئی اور افغان وزیر داخلہ ویز برمک شامل تھے. وزیر خارجہ خواجہ آصف نے کہا کہ افغان وفد سے بات چیت سود مند رہی.
یہ ڈیلیگیشن کا یہاں پہ آنا بذات خود اس بات کا مظہر ہے کہ کابل اور اسلام آباد مل کے جو ہے اس مسئلے میں کو ایفرٹس کرنا چاہتے ہیں تاکہ دہشت گردی کی فورسز کے خلاف کوئی کامیابی حاصل کی جا سکے.
اعلیٰ افغان عہدیداروں نے پاکستان کا دورہ ایسے وقت کیا جب گزشتہ ہفتے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں دو مہلک حملے کیے گئے، جن میں لگ بھگ 115 افراد ہلاک ہوئے تھے. ادھر جمعرات کو کابل میں پاکستان کے سفارت خانے کے باہر ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، اور خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق افغان عہدیداروں نے کابل میں حالیہ دہشت گرد حملوں سے متعلق شواہد پاکستان کے حوالے کیے کہ ان حملوں میں پاکستان میں موجود دہشت گرد ملوث تھے. پاکستان کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی بھی ملک بشمول افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے وائس آف امریکہ کی افغان سروس کے ساتھ ایک انٹرویو میں پاکستان اور امریکہ پر شدید نکتہ چینی کرتے ہوئے انہیں افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے. ہماری ساتھی شہناز نفیس نے صدر حامد کرزئی کے ان الزامات پر رد عمل معلوم کرنے کے لیے پاکستانی اور امریکی تجزیہ کاروں سے گفتگو کی. ان کی رپورٹ.
I supported those remarks of President Trump in which he referred to Pakistan as a country that's been cheating the United States and waging war in Afghanistan.
یہ تھے سابق افغان صدر حامد کرزئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں صدر ٹرمپ کے اس بیان کی حمایت کرتا ہوں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو ہمیشہ دھوکہ دیا اور پاکستان افغانستان میں لڑائی کو ہوا دے رہا ہے. مجھے امید ہے کہ اب صدر ٹرمپ پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی کریں گے، لیکن ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ صدر ٹرمپ ایسا کچھ کرتے ہیں یا نہیں. تاہم صدر کرزئی نے صدر ٹرمپ کے اس بیان سے اختلاف کیا جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ افغان طالبان کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا. مسٹر کرزئی کا کہنا تھا کہ اس سے افغانستان میں حالات مزید بدتر ہوں گے.
If he really wants Afghanistan to be peaceful, he should address the military and the intelligence in Pakistan.
ہم امن چاہتے ہیں، مزید لڑائی نہیں چاہتے. اگر صدر ٹرمپ واقعی افغانستان میں امن چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ پاکستان کی فوج اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI سے نمٹے. صدر کرزئی کا یہ بھی کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے خلاف ابھی تک صرف بیانات ہی دیے ہیں اور عملی طور پر کچھ نہیں کیا۔ حامد کرزئی نے افغانستان کے لیے صدر ٹرمپ کی پالیسی پر بھی نکتہ چینی کی۔
That if the US is truly here to fight extremism, then they are not winning it.
اگر امریکہ کا افغانستان میں موجودگی کا مقصد انتہا پسندی کا خاتمہ ہے تو وہ یہ جنگ ہار رہا ہے، ان کی پالیسی غلط ہے۔ امریکہ کو چاہیے کہ افغان عوام کے ساتھ بیٹھ کر اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے، کیونکہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار پاکستان ہے، اور اگر امریکہ پاکستان کے خلاف کچھ نہیں کرتا تو افغان عوام امریکہ پر مزید اعتماد نہیں کریں گے۔ پاکستان سے حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے چیئرمین اور سینٹ میں لیڈر آف دی ہاؤس راجہ ظفر الحق نے صدر کرزئی کے ان الزامات کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا،
افغانستان کے اندر جیسے بھی حالات ہوں ان کے اثرات افغانستان کے علاوہ سب سے زیادہ پاکستان کے اوپر پڑتے ہیں، اور پاکستان کے لوگ، پاکستان کی افواج، پاکستان کی حکومت قطعاً یہ نہیں چاہیں گے کہ وہاں کوئی افراتفری ہو، افغانستان انسٹیبل ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ان حالات کو سمجھا جائے، مذاکرات کے ذریعے سے ان میں کوئی تعاون پیدا کیا جائے، اور یہ الٹا فوری طور پر پاکستان کو الزام لگایا جاتا ہے۔
یہاں امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے رکن ایم جے خان نے صدر کرزئی کی طرف سے افغانستان کے لیے امریکی پالیسی پر نکتہ چینی کے بارے میں کہنا تھا،
یہ امریکہ کو بھی پتا ہے، امریکہ کی ملٹری لیڈرشپ کو اور ڈپلومیٹک لیڈرشپ کو بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہاں گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ بہت مختلف ہیں، جو عام طور سے امریکن جو ہے ان کو نہیں سمجھ پاتے، اور ان گراؤنڈ ریالٹیز میں سب سے اہم کردار جس جو ادا کر سکتا ہے وہ ہے ہی پاکستان کو۔ تو پاکستان سے نمٹنا نہیں بلکہ پاکستان کو ساتھ لے کے اور مل کے یہ حل نکالنا ہوگا افغانستان کے مسئلے کا۔ جہاں تک یہ بات رہی کہ طالبان سے بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، صرف فوجی قوت استعمال کرنے کے، آپ کو بات چیت کا ذریعہ بھی نکالنا پڑے گا مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔
یہ تھے ریپبلکن پارٹی کے ایم جے خان۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں شہناز نفیس۔
سن 2015 میں داعش نے پاکستان اور افغانستان کے لیے ایک نئی تنظیم کا اعلان کیا تھا جسے اسلامک اسٹیٹ صوبہ خراسان کا نام دیا گیا تھا۔ مشرقی افغانستان اس کا مضبوط گڑھ بن گیا۔ ڈی ایس کے پی نے مقامی لوگوں کو بھرتی کیا جن میں بچے بھی شامل تھے۔ وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر۔
لال محمد بچہ تھا جب سپاہی بھرتی ہوا۔
I was 9 years old when I was with them. Now I'm 12. They used to show us videos.
وہ کہتے ہیں میں 9 برس کا تھا جب میں ان کے ساتھ تھا، اب میری عمر 12 سال ہے۔ وہ اکثر ہمیں ویڈیو دکھاتے تھے کہ کیسے لڑنا ہے، بم کا خودکش حملہ کیسے کرنا ہے۔ لگ بھگ 2 برس تک لال محمد اور اس کا بھائی بخت علی اسلامک اسٹیٹ خراسان کے ساتھ رہے اور تربیت حاصل کی۔ اب وہ واپس آ گئے ہیں اور معمول کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عائشہ تنظیم کہتی ہیں کہ انہوں نے ان سے مشرقی افغانستان کے صوبے ننگرہار کے ضلع ایچن میں آئی ایس کے پی کے لوگ مردوں اور لڑکوں کو بھرتی کرنے کے لیے ان کے گھروں پر آئے تھے۔ بخت علی نے بتایا، آئی ایس کے پی کے کمانڈر ہمارے گھروں میں آ کر ہمارے ساتھ بیٹھنے لگے۔ انہوں نے ہمیں ویڈیوز دکھائیں کہ کیسے مسلمانوں پر جبر ہو رہا ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ مقامی پولیس اور فوج ان کے ہاتھوں میں کٹپتلی ہیں، اور یہ کہ ہمیں ان کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ ان کے والد تاویز خان متاثر ہو گئے اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو آئی ایس کے پی میں بھیج دیا۔ انسٹرکٹرز نے انہیں فوجی انداز کی تربیت دی، ہدف انہیں خودکش حملہ آور بنانا تھا۔ آخر ان کے والد اور برداشت نہ کر سکے، وہ دیگر لوگوں کے ساتھ وہاں سے بھاگے۔ ان کے والد اب پولیس میں کام کرتے ہیں جو ان کی حفاظت کرتی ہے۔ مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کی سپریم کورٹ نے توہین عدالت کے ایک مقدمے میں حکمران جماعت سے وابستہ سینیٹر نہال ہاشمی کو 1 ماہ قید، جرمانہ اور 5 سال کے لیے عوامی عہدے سے نااہلی کی سزا سنائی ہے۔ انہیں یہ سزا پچھلے سال ججوں کے خلاف دھمکی آمیز تقریر پر دی گئی ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے گزشتہ ہفتے نہال ہاشمی کے خلاف توہین عدالت کے کیس کے فیصلے کو محفوظ کرنے کے بعد اسے جمعرات کو سنایا۔ بینچ کے سربراہ جسٹس آصف سعید کھوسا نے 2-1 کی اکثریت سے کیے جانے والا فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ بینچ میں شامل سپریم کورٹ کے جج جسٹس دوست محمد خان نے فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ فیصلے کے مطابق نہال ہاشمی کو 5 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل بھی قرار دے دیا گیا ہے، جس کے ساتھ ہی ان کی سینٹ کی رکنیت بھی ختم ہو گئی ہے۔ نہال ہاشمی کی طرف سے اپنی سزا کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی ہے۔ انہیں ایک ایسے وقت میں توہین عدالت کے جرم میں سزا سنائی گئی ہے جب سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی جماعت کے بعض دیگر رہنماؤں کی طرف سے گزشتہ سال انہیں نااہل قرار دیے جانے کے بعد عدالت عظمیٰ پر تنقید کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے معروف ماہر قانون ایس ایم ظفر نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ آج کل چونکہ بہت سی توہین عدالت کی گفتگو لوگ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے اس میں 2 مقاصد تھے، ایک تو ان کو سزا دینی تھی جنہوں نے حد تک کی، اور ایک ان تک بھی ایک میسج دینا تھا، پیغام دینا تھا کہ آپ بھی باز آ جائیے ورنہ سزائیں اب سخت ہونی شروع ہو گئی ہیں۔
فیصلے کے بعد نہال ہاشمی کو اسلام آباد پولیس نے کمرہ عدالت کے باہر سے گرفتار کر لیا، جس کے بعد انہیں راولپنڈی کی اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور اب کراچی سے یہ رپورٹ ہے، آئیے سنتے ہیں۔
کراچی کے علاقے ڈیفنس میں واقع بنگلے میں سندھ کے سینئر صوبائی وزیر میر ہزار خان بجرانی اور ان کی اہلیہ فریحہ رزاق رہائش گاہ پر مردہ پائے گئے۔ اطلاع ملتے ہی وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر داخلہ سندھ، پولیس افسران اور اہلکار میر ہزار خان بجرانی کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ پولیس کے مطابق میر ہزار خان بجرانی اور ان کی اہلیہ کو 2 گولیاں لگی ہیں۔ کمرے سے 9 mm پسٹل کے خول بھی ملے ہیں۔ تحقیقاتی ٹیم نے سی سی ٹی وی کیمرے اور گھر کا معائنہ کیا ہے۔ فورنزک ٹیم جائے وقوع کا معائنہ کر کے شواہد اکٹھے کرنے میں مصروف ہے۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے کہ واقعہ قتل ہے یا خودکشی، تاہم پولیس فوری طور پر ہلاکت کا حتمی تعین نہیں کر سکی ہے۔ پولیس نے بنگلے میں موجود ملازمین کے بیانات بھی قلم بند کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ دوپہر تک کمرہ بند رہا، کھٹکھٹانے پر کوئی آواز نہیں آئی تو دروازہ توڑا گیا، جس پر پتا چلا کہ میر ہزار خان بجرانی اور ان کی اہلیہ مردہ حالت میں پائے گئے۔ میر ہزار خان بجرانی پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور ترقی اور منصوبہ بندی کے وزیر تھے۔ اس سے قبل وہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہو چکے ہیں، جبکہ فریحہ رزاق ان کی دوسری بیوی ہیں جو سابق رکن سندھ اسمبلی ہیں۔ فریحہ رزاق ایک میڈیا کے ادارے سے بھی وابستہ تھیں۔ میر ہزار خان بجرانی 10 جولائی 1946 کو کرم پور میں پیدا ہوئے۔ 2013 میں میر ہزار خان بجرانی جیکب آباد سے رکن سندھ اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ میر ہزار خان بجرانی کے خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے آبائی علاقے میں کئی خاندانی اور قبائلی تنازعات بھی لوگوں سے چل رہے تھے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
افغان پناہ گزینوں کو ان کے ملک واپس بھیجنے کے معاملے پر نفیسہ ہود بھائی نے یہ تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
بدھ کی شب پاکستان کی وفاقی کابینہ نے اعلان کیا کہ ملک میں بسنے والے 1,38,00,000 افغان پناہ گزینوں کو واپس بھیجنے کا سلسلہ 2 ماہ بعد شروع کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ افغان پناہ گزینوں کو واپس بھیجنے کی حتمی مدت 31 جنوری 2018 تھی۔ اس ماہ پاکستان کے امریکہ میں سفیر اعزاز چودھری نے بین الاقوامی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ افغان طالبان اور حقانیز کے پاکستان میں بسنے والے افغان پناہ گزینوں کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں اور اس لیے انہیں جلد واپس بھیجنا انتہائی ضروری ہے۔ آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد بتاتے ہیں کہ اب پناہ گزینوں کو واپس بھیجنے کا سلسلہ ہنگامی بنیادوں پر اٹھایا جانا چاہیے۔
پچھلے دنوں ایک ڈرون اٹیک جو کہ کافی میڈیا میں زیر بحث رہا کہ یہ علاقہ پاکستانی ہے یا افغانستان میں ہے، تو پھر بعد میں ڈی ڈی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ بھی آئی کہ جن لوگوں پہ شک کیا جاتا ہے کہ وہ افغانستان میں کچھ ایسی کاروائیاں کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگ آ کے افغان ریفیوجیز کے اندر مل جاتے ہیں یا اپنے آپ کو ان کے اندر چھپا لیتے ہیں۔
اس وقت جو کہا جا رہا ہے کہ افغان پناہ گزینوں کو 2 ماہ کے اندر ان کے ملک واپس بھیجا جائے گا، کیا یورپی یونین اور اقوام متحدہ کی جو پناہ گزینوں کی تنظیم ہیں یو این ایچ سی آر، مدد کرنے کے لیے تیار ہیں؟
ابھی بھی اتنی بڑی تعداد میں اراؤنڈ 3 ملین لوگ اگر ہمارے پاس ہیں اور ان کے جانے کے لیے یقیناً بہت زیادہ ریسورسز کی ضرورت ہوگی، اور میرے خیال میں اس چیز کو دیکھنا پڑے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہمارا ڈیلیگیشن وہاں جائے گا اور یہ چیز ان کی طرف سے بھی زیر بحث لائی جائے گی تو یقیناً پاکستانی گورنمنٹ اس پر دوبارہ دیکھے گی۔ جیسے کہ ماضی میں ہمیشہ ریکویسٹ پہ ان معاملات کی ان ڈیٹ کو آگے بڑھایا جاتا رہا ہے.
لیکن جب اقوام متحدہ کی پناہ گزینوں کی تنظیم یو این ایچ سی آر کے یورپ میں دفتر سے رابطہ کیا گیا تو اہلکاروں کا کہنا تھا کہ پاکستان کی طرف سے افغانوں کو واپس کرنے کے لیے اب تک کوئی درخواست نہیں آئی ہے. پاکستان کے اندر قائم افغان پناہ گزینوں کے لیے ایک تنظیم خوند کور کے ڈائریکٹر خالد عثمان کہتے ہیں کہ اگر اس مرتبہ پناہ گزینوں کو افغانستان بھیجا گیا تو ان کا پاکستان واپس آنا بند ہو جائے گا.
کیونکہ پہلے تو کوئی بھی قانون نہیں تھا, کوئی بھی ضابطہ نہیں تھا, اسی طرح لوگ آتے تھے. ابھی کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک سسٹم بنا دیا ہے اور اس سسٹم کے تحت وہ ٹھیک ہے, ان کو کہتے ہیں کہ اس سسٹم کو آپ فالو کریں گے اور آپ ادھر آئیں گے. ادروائز وداؤٹ سسٹم جو ہے وہ تھوڑا سا ان کے لیے وہ پیدا کر دیا ہے نا, تو انہوں نے کہا کہ یہ سسٹم تو ہم فالو نہیں کر سکتے بیکاز دے آر یوز ٹو کہ وہ سسٹم کے بغیر آئے ہیں اور اسی طرح جس طرح ان کی جی میں آئے ہیں وہ کر لیں اور پھر واپس جائیں نا. تو پھر وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا کہ پھر آپ لوگ کہاں جائیں گے, انہوں نے کہا کہ بس کہاں کہیں پہ بھی نہیں جائیں گے, ہم تو ادھر ہی جو سچویشن آئے گی اس سچویشن کو فیس کریں گے, لیکن جو لوگ ادھر پاکستان میں ہیں وہ فی الوقت جانا پسند نہیں کریں گے بیکاز آف دا ریزن کہ وہاں سیکورٹی کی جو صورتحال ہے.
یہ تھے افغان پناہ گزینوں کی امدادی تنظیم خوند کور کے ڈائریکٹر خالد عثمان. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ حود بھائی.
پولینڈ کی سینٹ نے قانون منظور کیا ہے جو ہولوکاسٹ کے دوران ملک کے اندر نازیوں کے جرائم کا الزام پولینڈ پر دھرنے والوں کو سزا دے گا. قانون سازوں نے جمعرات کے روز یہ بل دگنی اکثریت سے منظور کیا. پولینڈ کی سینیٹر اینا ماریا اینڈرس کا کہنا تھا. وہ کہہ رہی ہیں میں حیران ہوں کہ کوئی یہ نہیں سمجھ سکا کہ جب یہ بل ایوان زیری میں منظور کیا گیا تھا جو ہولوکاسٹ کی یاد منانے والے دن سے ایک روز پہلے کیا گیا تو اتنا ہنگامہ برپا کر دے گا. اس بل کو قانون کا درجہ دینے کے لیے صدر ڈوڈا کے دستخط ضروری ہوں گے. امریکہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ بل آزادانہ تقریر اور پولینڈ کے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر کس طرح اثر انداز ہوگا. اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے بھی پولینڈ میں کی جانے والی اس مجوزہ قانون سازی پر کڑی تنقید کی ہے. اتوار کو کابینہ کے ہفتہ وار اجلاس سے خطاب میں نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل حقائق کو مسخ کرنے, تاریخ کو دوبارہ لکھنے اور ہولوکاسٹ کو جھٹلانے کی کسی کوشش کو برداشت نہیں کرے گا.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایف بی آئی اور عدلیہ دونوں سے اس مسئلے پر اختلاف ہے کہ کیا وہ خفیہ میمو جاری کیا جائے یا نہیں جس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے عہدیداروں کے الزام ہے کہ وہ صدر کے خلاف تعصب رکھتے تھے. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ میمو کے جاری کرنے کے حق میں ہیں جسے وائٹ ہاؤس جمعرات کو جاری کر سکتا ہے. ایوان میں انٹیلیجنس کمیٹی کے ڈیموکریٹک رکن اعلیٰ نے کہا ہے کہ کمیٹی میں شامل ریپبلکنز نے خفیہ دستاویز وائٹ ہاؤس کو بھجواتے ہوئے اس میں ترمیم کر دی ہے اور یہ وہ دستاویز نہیں ہے جس کے بارے میں ریپبلکن پارٹی نے ووٹ دیا اور جو دیگر قانون سازوں کو دکھائی گئی. مائیکل باومین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
یہ دستاویز جسے وائٹ ہاؤس جمعرات تک کام کرنا چاہتا ہے مبینہ طور پر ظاہر کرتی ہے کہ محکمہ انصاف صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف امتیاز رکھتا ہے. منگل کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کے بعد اراکین کانگریس سے مل رہے تھے تو ساؤتھ کیرولائنا کے ریپبلکن جیف ڈنکن نے ان سے کہا دستاویز جاری کرتے ہیں. ٹرمپ نے جواب دیا بالکل 100%. اسی دوران ڈیموکریٹک ایڈم شیف نے کمیٹی کے چیئرمین ریپبلکن ڈیون نونس کے نام ایک خط میں کہا ہے کہ بدھ کی شام ڈیموکریٹس کو علم ہوا ہے کہ دستاویز میں تبدیلیاں کی گئی ہیں جن پر کمیٹی کے ارکان نظر ثانی نہیں کر پائے کہ اسے منظور کرتے, اور یہ کہ یہ صورتحال انتہائی پریشان کن ہے. شیف نے مزید کہا کہ اگرچہ اکثریت کی جانب سے کی گئی تبدیلیاں حقائق کو مسخ کرنے اور غلط مندرجات کو درست نہیں کرتی, تاہم پھر بھی ان کی اہمیت ہے. نونس کے ایک ترجمان نے جواب میں ایک بیان میں کہا کہ وائٹ ہاؤس کو بھجوائی گئی دستاویز میں معمولی تبدیلیاں کی گئی ہیں اور یہ کہ ڈیموکریٹس ان غلط اقدامات سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کی تفصیل دستاویز میں موجود ہے. اس سے پہلے بدھ کے روز فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے کہا کہ اسے اس دستاویز کی صحت پر سخت شبہات ہیں، اور یہ کہ 4 صفحات پر مشتمل دستاویز پر کمیٹی میں رائے شماری سے پہلے اسے جائزہ لینے کے لیے کافی وقت نہیں دیا گیا۔ اس دستاویز کے عام ہونے کے شدید اثرات ہو سکتے ہیں۔ غلط اقدامات کے کوئی بھی الزامات صدر کو یہ جواز فراہم کر دیں گے کہ وہ ایف بی آئی اور محکمہ انصاف کے سینئر عہدیداروں اور ٹرمپ اور روس کے درمیان ممکنہ ساز باز کی چھان بین کرنے والے اسپیشل کونسل کو برطرف کر سکیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
رائے عامہ کے جائزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب پر ناظرین کی طرف سے مثبت رد عمل کا اظہار ہوا ہے۔ وائس آف امریکہ کے قومی نامہ نگار جم میلون کی رپورٹ، بہجت جیلانی کی زبانی۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا منصب سنبھالنے کے بعد 1 سال مکمل ہونے پر اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں کانگریس کے مشترکہ اجلاس اور عالمی سطح پر ناظرین کے سامنے اتحاد کی اپیل کی۔
All of us together as one team, one people, and one American family can do anything. We all share the same home, the same heart.
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب اکٹھے مل کر ایک ٹیم کی طرح اور ایک امریکی خاندان کی طرح یکجا سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم سب کا ایک وطن ہے، ایک سوچ ہے، ایک منزل ہے، اور ہم سب کا عظیم امریکی پرچم ہے۔ ریپبلکنز نے صدر کے اس نرم لہجے اور پارٹی بنیادوں سے بلند تر ہو کر کام کرنے کی اپیل کا خیر مقدم کیا۔ ریپبلکن قانون ساز برائن فٹز پیٹرک کہتے ہیں، کانگریس کے نمائندے برائن فٹز پیٹرک کا کہنا ہے کہ انہوں نے تنخواہ کے ساتھ طبی خاندانی چھٹی کے بارے میں بات کی، انہوں نے انفراسٹرکچر کا ذکر کیا اور افرادی قوت کے لیے تربیت کا تذکرہ کیا۔ ان کے خطاب میں اوپیائڈز کا موضوع بھی اٹھایا گیا، اور یہ سب وہی معاملات ہیں جو پارٹی بنیادوں سے ہٹ کر ہیں، اور مجھے ان کے اس انداز اور لہجے پر واقعتاً خوشی ہوئی۔ لیکن پورے خطاب کے دوران ڈیموکریٹس نے تالیاں بجا کر خیر مقدم نہیں کیا، جس سے ان کے صدر ٹرمپ کے مخلص ہونے کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار ہوا۔ متعدد ڈیموکریٹس یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ آیا واقعتاً صدر امیگریشن کے بارے میں مفاہمت کے لیے تیار بھی ہیں۔ ڈیموکریٹ قانون ساز جم میک گوون کہتے ہیں،
This president's views on immigration are extreme.
ڈیموکریٹ قانون ساز جم میک گوون کہتے ہیں کہ امیگریشن کے بارے میں صدر کے نظریات انتہا پسندی کی جانب مائل ہیں، جو ان کے تنگ دل اور تعصبانہ رجحان رکھنے والے حامیوں کو خوش کرتے ہیں۔ خطاب کے فوراً بعد رد عمل کے مطابق صدر کے نرم لہجے کو کم از کم مؤثر تو قرار دیا گیا، لیکن سوال ہے کہ آیا یہ لہجہ برقرار رہے گا۔ تجزیہ کار جان ہوڈیا کہتے ہیں،
If the president does want a reset, he's going to have to show that behavior more than just for an hour and a half.
Brookings Institute کے جان ہوڈیا کے مطابق اگر صدر اس لہجے کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں جنوری میں اس 1.5 گھنٹے کے وقت سے زائد اسی رویے کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اور تھرڈ وے کے جم کیسلر کہتے ہیں کہ اب اس کا انحصار ٹرمپ پر ہے کہ وہ خطاب کے بعد کی گئی اس پذیرائی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور صدر کے سامنے یہ چیلنج ہے کہ وہ تاریخی طور پر عوامی پسندیدگی کی کم ترین شرح کے تناظر میں اپنے لیے حمایت اور تائید کو بڑھانے کے لیے کوئی راستہ اختیار کریں۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
شمالی کوریا کے بارے میں پالیسی سے متعلق امریکہ کے چوٹی کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان سخت کشیدگی کے باوجود وہ نہیں سمجھتے کہ واشنگٹن اور پیونگ یانگ کسی فوجی تصادم کے قریب ہوں۔ مسٹر یون نے کہا کہ شمالی کوریا سے متعلق امریکی پالیسی کا مقصد مذاکرات کے لیے دروازے کھلے رکھتے ہوئے دباؤ برقرار رکھنا ہے۔ وہ جمعرات کے روز ٹوکیو میں صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔
Having said that, of course, we also have said, and it is very consistent, that all options are on the table. And by all options, I think you have to say it will...
جوزف یون کہہ رہے ہیں، ہم کہہ چکے ہیں کہ تمام آپشنز میز پر موجود ہیں اور فوجی آپشن بھی ان میں سے ایک ہے، لیکن پھر کہوں گا کہ میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس آپشن کے قریب بھی ہوں، لہٰذا ہم یقیناً مذاکرات دیکھنا چاہتے ہیں، قابل بھروسہ مذاکرات۔ پولینڈ کی سینٹ نے قانون منظور کیا ہے جو ہولوکاسٹ کے دوران ملک کے اندر نازیوں کے جرائم کا الزام پولینڈ پر دھرنے والوں کو سزا دے گا۔ قانون سازوں نے جمعرات کے روز یہ بل دگنی اکثریت سے منظور کیا۔ پولینڈ کی سینیٹر اینا ماریا اینڈرس کا کہنا تھا،
zrozumiał tego, że prowadzić tą ustawę do Sejmu dzień przed...
Wo keh rahi hain, main hairan hoon ki koi ye nahi samajh saka ke jab ye bill Ewan-e-Zeri mein manzoor kiya gaya tha, jo Holocaust ki yaad manane wale din se ek roz pehle kiya gaya, to itna hangama bharpa kar dega. اس بل کو قانون کا درجہ دینے کے لیے صدر ڈوڈا کے دستخط ضروری ہوں گے. امریکہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ بل آزادانہ تقریر اور پولینڈ کے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر کس طرح اثر انداز ہوگا. اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے بھی پولینڈ میں کی جانے والی اس مجوزہ قانون سازی پر کڑی تنقید کی ہے. اتوار کو کابینہ کے ہفتہ وار اجلاس سے خطاب میں نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل حقائق کو مسخ کرنے، تاریخ کو دوبارہ لکھنے اور ہولوکاسٹ کو جھٹلانے کی کسی کوشش کو برداشت نہیں کرے گا. امریکہ کے قومی ٹرانسپورٹیشن کے حفاظتی بورڈ کے تفتیش کار آئندہ چند روز اس جائے حادثہ پر سرو کریں گے جہاں کانگریس کے ریپبلکن اراکین کو لے جانے والی ایم ٹریک ٹرین کوڑے کے ایک ٹرک سے ٹکرا گئی تھی، جس میں ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے. نئی اطلاعات کے مطابق ہلاک ہونے والا شخص ٹرک میں سوار مسافر تھا. یہ حادثہ بدھ کے روز ریاست ورجینیا کے جنوب مغربی حصے میں پیش آیا. نیشنل ٹرانسپورٹیشن کے سیفٹی بورڈ کے ایک رکن ارل وینر کا کہنا تھا،
We will not be determining the probable cause of the accident while on scene, nor will we speculate about the cause.
کہہ رہے ہیں ہم تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے حادثے کی وجوہات کے بارے میں نہ ہی قیاس آرائیاں کریں گے اور نہ ہی ممکنہ طور پر حادثے کے سبب کا تعین کریں گے. ٹیکساس سے ریپبلکن قانون ساز مائیکل برجس کا کہنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرین اچانک رک گئی، ایک بڑا دھماکہ ہوا اور بجلی چلی گئی اور تاروں کے جلنے کی بو آنے لگی، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت تکلیف دہ واقعہ تھا. حادثے کے وقت پر ٹرین میں ریپبلکن قانون ساز اور ان کے خاندان والے گرین برائر کے سیاحتی مقام جا رہے تھے جو مغربی ورجینیا میں واقع ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج جمعرات کے روز ان ریپبلکن قانون سازوں کے ساتھ اس سیاحتی مقام پر شامل ہوں گے.
لاہور بل بورڈ چارٹ میں شامل، تفصیلات فکر و فن میں.
لاہور دیا جس حساب نہ ہس دیا، وہ لگ دی پنجاب دیا جس حساب نہ تک دیا، وہ لگ دی.
پنجابی کے معروف گلوکار گرو رندھاوا کا گیت آج کل نہ صرف پنجابی گیتوں کے شائقین گنگنا رہے ہیں، بلکہ یہ گیت یوٹیوب کے بل بورڈ چارٹ میں شامل کر لیا گیا ہے. اس چارٹ میں 25 ٹاپ گیتوں کو شامل کیا جاتا ہے اور گرو کا لاہور رواں ہفتے کی لسٹ میں 21ویں نمبر پر جگہ بنانے میں کامیاب رہا. انہوں نے ایک بھارتی اخبار دا ٹائمز آف انڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یہ ان کا دیرینہ خواب تھا کہ ان کا کوئی گیت عالمی سطح پر جگہ بنائے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے کسی سولو گیت کو بل بورڈ چارٹ میں دیکھنا ان کی شدید خواہش تھی جو آج پوری ہو. گرو رندھاوا نے کہا کہ میں بے پناہ خوش ہوں اور میرے وہ پرستار اور ٹیم جنہوں نے لاہور کو پسند کیا اس بات پر فخر محسوس کر رہے ہیں کہ اس گیت کو یہ مقام ملا.
منڈے پاگل ہو گئے نے تیرے گن گن لک دے ہلارے، ہائے نکھرا تیرا نہیں ہائی ریٹڈ گبرو نو مارے.
گرو رندھاوا کے گیت ہائی ریٹڈ گبرو کو فلم نواب زادے میں شامل کیا گیا ہے. گرداسپور بھارت سے تعلق رکھنے والے گرو رندھاوا گلوکار ہونے کے ساتھ ساتھ گیتکار بھی ہیں. ہائی ریٹڈ گبرو، سوٹ پٹولا، فیشن اور لاہور ان کے معروف گیتوں میں شامل ہیں.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر جسٹن ٹویٹس. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ اور شب بخیر.